This is VOA News coming to you by remote. I'm Gene Randall. North Korea appears to be in no rush to resume talks with the United States. Reuters quotes a senior North Korean official today as saying Pyongyang does not feel the need for such talks, that they would be nothing more than a political tool for Washington. Vice Foreign Minister Cho Sun-hui said negotiations would not work out and that there will be no change in North Korean policy on the issue. U.S. Deputy Secretary of State Stephen Biegun is due to visit South Korea next week to discuss stalled talks with the North. South Korean President Moon Jae-in this week said President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-un should meet again before the U.S. elections. Iran says it plans to retaliate against any country that carries out cyber attacks on its nuclear sites. This in the wake of a fire at its Natanz plant, which some Iranian officials say may have been sabotaged. The uranium enrichment site, much of it underground, is one of several Iranian facilities monitored by inspectors of the International Atomic Energy Agency. Tehran's top security body says the cause of the incident has been determined and that due to security considerations, it would only be announced at what it called a convenient time. This is a pandemic-stricken Independence Day in the United States. On its eve, President Trump delivered a fiery speech at the iconic Mount Rushmore Memorial in South Dakota. He barely mentioned the coronavirus. Instead, it was a direct appeal to his political base, 4 months before Election Day and at a time when the president is badly trailing in the polls. Mr. Trump accused racial equality protesters of engaging in what he called a merciless campaign to wipe out our history. The event resembled a campaign rally. Mr. Trump used a divisive approach to a country hammered by the pandemic and deeply affected by racial injustice. He described a need to protect monuments and statues, some of which honor historic figures who benefited from slavery. The president said there is a movement openly attacking the legacies of every person on Mount Rushmore. Granite sculptures there honor George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, and Teddy Roosevelt. Via remote, this is VOA News. In his Mount Rushmore address, President Trump charged that some on the political left, in his words, hope to defame our heroes, erase our values, and indoctrinate our children. He said we will not be intimidated by those he called bad, evil people. The Friday night event came against the backdrop of a spiraling pandemic that has killed close to 130,000 people in the United States. The case count is approaching 2.8 million. The thousands that turned out for the president chose not to wear masks, and there was no sign of social distancing, clearly violating the advice of health experts who say such mass gatherings risk becoming a virus super spreader. Hard hit California, Texas, Arizona, and Florida have a combined case count of more than 700,000 COVID cases, with a collective death toll of more than 14,000. Florida reported 341 new hospital admissions of COVID-19 patients on Friday, the biggest daily jump since the pandemic began. New COVID cases on Friday in Florida, almost 9,500. The mayor of Miami-Dade County in Florida has ordered tighter mask rules at restaurants requiring customers to wear facial coverings at all times unless eating or drinking. Governor Ron DeSantis has rejected calls to make masking a requirement statewide. Arizona has reached new peaks in pandemic hospital admissions and emergency room visits, fortifying its place as a virus hotspot. State health officials say the capacity of hospital intensive care units is at an all-time high of 91%. California Governor Gavin Newsom is warning local elected officials they risk losing state funding if they don't enforce health orders as the pandemic worsens in his state. The Johns Hopkins worldwide coronavirus figures at this hour, more than 11 million cases and well over 525,000 lives lost. South Africa, with another 9,000 cases, now reports 177,000 corona infections, 30% of them in the Johannesburg area. The death toll has put at almost 3,000. British pubs are reopening today in an effort to give people the idea things are returning to some kind of normal. In South Africa, the pandemic has so far claimed more than 44,000 lives. In the UK, cases are nearing 286,000. Brazil's President Jair Bolsonaro has approved a law requiring masks on streets and in public transportation to help prevent coronavirus infections. Voting is closed in an Australian parliamentary by-election being seen as a referendum on Prime Minister Scott Morrison's handling of bushfires and the pandemic, with a tight outcome expected. The result in the bushfire-hit electoral state of Eden Monaro will not affect the balance of power in the parliament, but it may be a barometer of opinion on Morrison, whose popularity fell over this handling of the devastating fires, but seems to have improved with his response to the coronavirus. More news online at voanews.com. There is also a convenient, easy-to-use mobile app. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है वाशिंगटन से प्रोग्राम जहांरंग के साथ मैं हूं असद हसन। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे अमेरिका में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आने लगे। डॉक्टर फौजी को खदशा कि पॉजिटिव केसेस की तादाद रोजाना 1,00,000 तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान में ग्राफ नीचे की तरफ आने लगा। बात करेंगे वर्जीनिया में डॉक्टर मुबशिर फजल और पाकिस्तान से डॉक्टर वसीम ख्वाजा से। कोरोना के सबब लोगों की जिंदगियों में खौफ में इजाफा, जिंदगी में खुशी कैसे वापस लाई जाए, मुदस्सिरा मंजर की डॉक्टर फरुख कुरैशी से गुफ्तगु। कोरोना के बाद जिंदगी कैसे होगी, बहजत जिलानी बात कर रही हैं डॉक्टर जमुरत से। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर के कस्बे सोपोर में 3 साल नवासे के सामने नाना कत्ल, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, वाकई की तफसील जानेंगे यूसुफ जमील से। और आखिर में यमन में लड़ाई ऊपर से कोरोना, कमर अब्बास जाफरी बात कर रहे हैं यूएनएचसीआर के बाबर बलोच और तजियाकार डॉक्टर फारूक हसनात से। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे COVID-19 और उसके एक बार फिर फैलाव पे, जिसको अमेरिका के अंदर बिलखसूस दूसरी लहर के तौर पे देखा जा रहा है और रोज़ाना बड़ी तादाद में मरीज सामने आ रहे हैं। मंगल का दिन यहाँ पे 47,000 केसेस सामने आए और बताया जा रहा है कि जब से, और मंगल ही के दिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि 6 महीने पूरे हुए थे इस वबा के, इस कुरे अर्ज़ पे सामने आए हुए, और मंगल के दिन 47,000 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, जो कि हाईएस्ट नंबर था अमेरिका के अंदर। अमेरिका के चीफ साइंटिस्ट आप उनको कह सकते हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ के एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची, वो इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अब ये केसेस जो हैं वो 1,00,000 रोज़ाना तक जा सकते हैं और ये एक दूसरी बड़ी वेव है। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर बिलखसूस जो इसकी म्यूटेशन है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। नई उसकी सामने आई म्यूटेशन से मुराद ये कि कोरोना के मुतासर होने के बाद जिस तरह अंदर तब्दीलियाँ आती हैं वो मज़ीद स्वियर और ज़्यादा इन्फेक्शस टाइप की वो सामने आ रही हैं। उधर पाकिस्तान पे अगर नज़र डालें तो जो ग्राफ हमें वहाँ पे आते हैं सामने गवर्नमेंट की जानिब से और मीडिया जिसको रिफ्लेक्ट करता है, वहाँ पे निस्बतन कमी जो है वो रिपोर्ट हो रही है। सो एनालिसिस लेते हैं दोनों जगहों का, अमेरिका से डॉक्टर मुबशिर फजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान से डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पिम्स से उनकी वाबस्तगी। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। दोनों मेहमान इंटरनेशनल जो रिसर्चर्स हैं उनको देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा कि ये वायरस जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आता है। डॉक्टर मुबशिर फजल साहब, कितने कहना चाहिए कि परेशान कौन है ये नए फिगर्स, और क्या इसको बाकायदा अब दूसरी लहर, दूसरी वेव कहा जाए कोरोना की अमेरिका के अंदर?
हाँ जी, थैंक यू असद साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बड़ी परेशानी की बात है कि फ्यू एरियाज जहाँ पे हम हैं, वर्जीनिया में, मैरीलैंड, डीसी, वहाँ पे बेटर है थोड़ा, एक्चुअली इट्स बेटर देन अदर एरियाज। जिस एरियाज में अभी एक्चुअली ज्यादा प्रेवलेंट है वो टेक्सास सदर्न एरियाज हैं एंड वो अलबामा साइड पे, मिसिसिपी एंड देन जो ओक्लाहोमा एंड देन एरिया जहाँ पे पहले नहीं था। आई थिंक उसकी यही वजह है कि उन्होंने फ्लोरिडा जैसे पहले वहाँ पे कम था, आई थिंक दे इग्नोर टोटली, उन्होंने मास्क बिल्कुल खत्म कर दिया था और जो बार्स ओपन कर दी थी एंड देन दोज आर एक्चुअली द यंगर पॉपुलेशन अभी बहुत इंफेक्टेड हो रही
है
एंड दोज आर वन जो उन्होंने मास्क बिल्कुल नहीं पहना। मैं भी जानता हूँ, मेरे भी नेबरहुड में सेम प्रॉब्लम थे, देयर वर फ्यू जो उनके व्यूज थे कि ये सब गलत है, कोई कोरोना नहीं है। सो आई थिंक सिमिलर टू पाकिस्तान में भी यही थिंकिंग थी कई लोगों की कि कोरोना ये कुछ नहीं है, हल्का सा जुकाम होता है फिर ठीक हो जाता है। तो ये जो 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 इसको इग्नोर करता है, वो इग्नोर करने से वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वायरस इंसिस्ट करता है कि आप कब ये तो आई थिंक इट कम्स डाउन टू बेसिक्स अगेन. अनफॉर्चुनेटली मास्क नहीं पहना साथ अभी जो फेज कई सिएटल में उन्होंने फेज थ्री पे थे, नाउ दे आर बैक टू फेज वन आई थिंक. तो वो ये है कि जहां जहां भी इन्होंने रिलैक्स किए थे, प्रॉब्लम इज द पीपल टेंड टू हैव शॉर्ट मेमोरी. तो उसके बाद में हमें एज अ मेडिकल प्रोफेशन तो वी आर ऑलवेज केयरफुल के वी नो दैट इट इज अ फैक्ट. ये कोई वो नहीं है कि वायरस गायब हो गया, इज नॉट गोइंग टू हैपन. अनफॉर्चुनेट ऐसे होता है कि वायरस जितना ज्यादा मल्टीप्लाई हो इट गेट्स मोर इन्फेक्टिविटी इसकी और नए नए फीचर्स उसमें आ रहे हैं. तो ज्यादा जो कई फीचर्स अभी नजर आए हैं वो टीनेजर्स के जो मल्टी इन्फ्लेमेटरी उनके सिंड्रोम आ रहे हैं, स्किन के ज्यादा फीचर्स आ रहे हैं, मोर अपर नेजल कंजेशन और वो जो रनी नोज पहले नहीं था वो उन्होंने वो भी ऐड कर दिया, बिसाइड लॉस ऑफ स्मेल एंड सो फोर्थ. तो उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है. सो लेकिन जो है फिर भी यूएस में जो डेथ रेट है स्टिल इज अंडर कंट्रोल. तो उसमें ये है यही है कि दैट इज ट्रू, जितना वायरस मल्टीप्लाई होता है उसके नए नए फीचर्स आते हैं, वो डिसअपियर नहीं होता. तो ये आई थिंक दिस इज व्हाट रियली हर्ट.
मैं आता हूँ इस जानब की नई 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 चीज़ें क्या चीज़ें सामने आ रही हैं. डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका. गुज़श्ता एक दो दिनों से पाकिस्तान के अंदर जो है वो नंबर्स डिक्लाइन पे नज़र आ रहे हैं, अगरचे पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हो चुके हैं और वहाँ पर भी मजमू तादाद 2,16,000 से केसेज़ की तजावज़ कर गई है. मोर्टेलिटी रेट अगर पाकिस्तानी मवाजना किया जाए बाकी दुनिया से तो वहाँ पर शरह अमवात जो है वो कम है. पूरी दुनिया में इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं, 5 लाख से ज़्यादा अमवात हुई हैं, यानी 5% से ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है पाकिस्तान में. ये शरह तकरीबन 2% बनती है. डॉक्टर साहब क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है आपकी, एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल को आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप उसकी उसके स्पोक्स पर्सन भी हैं, सो क्या शरह है और क्या इंडिकेटर्स पाकिस्तान में आपको नज़र आ रहे हैं?
हाँ जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा है कि हमने पहले आइसोलेशन वार्ड बनाया था उसमें 20 बेड थे, फिर आस्था से हमने बढ़ा दिए और अब 200 से ज्यादा हमने बेड कर दिए. जरूरत पड़ी तो हम और भी कर देंगे और वेंटिलेटर्स भी हमने वहां पे कर दिए और लोगों को आगाही के लिए भी हमने हेल्पलाइन कर दी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो फोन पे रब्ता कर ले. और तकरीबन हमारे पास सिर्फ जो है 2,000 से ज्यादा जो है वो पॉजिटिव आए हैं केस. हमने 7,000 से ज्यादा मरीज आए थे वो समझ के आए थे कि हम मरीज हैं तो उनके चेक किए सबके, हमने एनआईएच में भेजे टेस्ट करने के लिए. तो उसमें सिर्फ 2,000 से चंद ऊपर हैं वो पॉजिटिव आए हैं और जब से बीमारी शुरू हुई है तकरीबन 100 जो है ना वो पेशेंट्स की डेथ हुई है. तो इसमें लेकिन लोगों को हम ये कहते हैं इस चक्कर में बड़ी फलां जगह पे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है. आपने कोई लामते हैं या नहीं है, आपने प्रिवेंटिव मेजर्स लाजमी करना है. किसी को कोई लामते नहीं है लेकिन 90% में ये होता है कोई लामते नहीं होती, लेकिन किसी ने खांसी कर ली, किसी ने हाथ मिलाया, प्रॉपर सफाई ना ख्याल ना किया और प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स ना किए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है. तो लोगों को ये चाहिए डिस्टेंस रखें और ये भी हम कहते रहते हैं मीडिया के थ्रू बताते रह रहे हैं कि डिस्टेंस रखना है आपने, पैचरी जगह पे नहीं जाना, हाथों को बार बार साफ करें, मास्क आपने पहन के रखना है, ग्लव्स आपने पहन के रखना है और प्रिवेंटिव में ये सबसे अहम बात है इम्यून सिस्टम आपने अपना स्ट्रांग करना है, स्पेशली जिनकी उम्र ज्यादा है. जैसे आपने ही पहले बताया कि जिनकी उम्र ज्यादा होती है और जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी चल रही है हार्ट की, जिगर की, कोई दिमाग की, कोई कैंसर की, तो उसमें जब ये ऊपर कोरोना वायरस आ जाता है तो वो उनको बहुत परेशानी के बायस बनती है और डेथ होने के चांसेस भी होते हैं. अदरवाइज यंग बंदे हैं उनमें आ भी जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता और वायरस खत्म भी हो जाता है, ठीक भी होते हैं, कोई लामते भी नहीं होती हैं, या किसी में होती है लामते तो बहुत कम सी होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत आम सी लामते होती हैं. तो लोगों को चाहिए कि डरना नहीं है, जब किसी को हो जाता है और जब टेंशन में चले जाते हैं डिप्रेशन में फिर मसला ज्यादा हो जाता है. तो इसलिए आपने जो है ये
पाकिस्तान में अगर बाकी दुनिया के साथ मवाजना करें तो मोर्टेलिटी रेट कम है, क्या इसकी वजह एज फैक्टर है? क्योंकि यहाँ पे अमरीका में भी बेशक जैसे डॉक्टर मुबशर फजल बता रहे हैं कि जो नई म्यूटेशन है उसमें हमें नजर आ रहा है कि नौजवान भी मुतासर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक के जो फिगर्स हैं उसमें मेजॉरिटी जो डेथ्स की है उसमें 70+ लोगों की है. लेकिन पाकिस्तान में जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफिशियली 61 है, गालबन 60-61, तो क्या इसलिए कि बुजुर्ग वहाँ पे ज्यादा तादाद में नहीं है और नौजवानों का नेचुरल डिफेंस इम्यून सिस्टम बेहतर है, इस वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं, क्या रीजन है वहाँ पे आपके ख्याल में अगर मोर्टेलिटी कम है?
जी जी हाँ बिल्कुल, ज्यादातर जो है ना इसमें जो बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें ज्यादा इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, ना वो उसको फॉलो करते हैं और पावर एक्टिविटी उनकी नहीं होती। यंग पेशेंट जो लोग हैं वो ज्यादा एक्टिविटी रखते हैं, सही वॉक कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग है, खाना पीना बिल्कुल ठीक होता है, उनका मतवाजन गजा खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और जब जो जो उम्र ज्यादा हो जाती है फिर जो है ना वो प्रॉपर एक्टिविटी नहीं करते और प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते, तो उसकी वजह से उनको जो है ना वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक है डेथ हुई है यंग की भी होती है लेकिन बहुत कम है, मेन जो है वो ओल्ड एज के जो लोग हैं उनमें जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। बेसिकली वजह वही है कि इम्यून सिस्टम पे बात हो रही है कि उनका दिफाई निजाम जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता, वीक होता है, जिसकी वजह से फिर उनके डेथ के जो है वो चांसेस फिर ज्यादा होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ठीक है ना
जी। डॉक्टर मुबशर फजल साहब ये बताइएगा कि अभी वॉशिंगटन पोस्ट में भी एक रिपोर्ट है और उन्होंने ये बताया कि जो कोरोना वायरस की म्यूटेशन है वो बदल रही है और ये ज्यादा इन्फेक्शियस साबित हो रही है। सो अमेरिका में तो ऑलरेडी अमेरिका के एक और हेल्थ ऑफिशियल ये कह चुके हैं कि हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पे इस वायरस पे कंट्रोल करने की विंडो हमें बंद होती हुई नजर आ रही है। सो अमेरिका के लिए ये वायरस कितना लीथल हो रहा है और क्या इसकी वजह सिर्फ अदम एहतियात है? लोग तो एहतियात करते हैं, लॉकडाउन भी रहा है, हम लोग 3 महीने से प्लस घर बैठे हैं, अभी गूगल ने अपने ऑफिसेज मजीद 2 महीने के लिए बंद कर दिए हैं, और तो क्या कैसे फिर कंट्रोल कैसे किया जाएगा अमेरिका के अंदर इसको?
एक 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 बात है कि कंट्रोल एक म्यूटेशन की जहां तक बात है नॉर्मल म्यूटेशन रेट 0.1% शायद है और किसी नॉर्मल सेल में और इसकी 0.2 है, तो ज्यादा वो ज्यादा म्यूटेट कर रहा है नॉर्मल। और लेकिन ये है कि जो म्यूटेशन है उससे इन्फेक्टिविटी आप देखें कि अगर कोई वायरस म्यूटेट कर देता, अगर किसी के जैसे पहले हो रहा था इन्फेक्शन हो रहा था उनकी डेथ हो जाती थी, और जो डेथ हो जाती थी तो वायरस के हिसाब से आप सोचें कि वो स्प्रेड नहीं फिर कर सकता दूसरे पर्सन को, तो वो जो है ये उसके अंदर चेंज आती है जिससे कि बहुत ज्यादा लोगों को वो स्प्रेड कर सकेगा, लेकिन इतनी वो लीथल उसकी लीथलिटी कम हो जाएगी मेरे ख्याल से, कि वो कॉम्प्लिकेशन जरूर होंगी, दे विल एंड अप इन आईसीयू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन ये है कि इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी ये है कि वायरस अपने आप को मॉडिफाई थोड़ा कर दे, तो ये बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना बट दिस इज ट्रू कि ये इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा। दूसरा ये कि पाकिस्तान यहाँ पे अमेरिका में ज्यादा ओल्डर पॉपुलेशन हाईएस्ट है और फिर भी मोर्टेलिटी 4% समथिंग अबाउट, और यहाँ पे काफी अच्छा कंट्रोल है, हमारे पास काफी कुछ रहता है। अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में मैं आपको बता, मेरे फादर को हो गया था तो यही इन 80s और उनके जो है उनको ग्रैंड किड्स ने दिया था बिकॉज दे वर एसिम्टोमेटिक कम्प्लीटली, हालांकि नोबडी वाज कमिंग इन एंड आउट गोइंग, उन्होंने उनको हक किया एंड अच्छा होते था, तो वो सारे 9 के 9 लोगों को हो गया एंड आई हैड टू रियली नाइटमेयर था कि टू डील विद ऑल दिस बैठे हुए, बट मेरा उससे यही है कि बच्चों में जो होता है देयर आर नो सिम्टम्स मोस्टली, किसी को फीवर भी नहीं होता एंड समटाइम्स ये जो इससे टेस्ट वेयर इट इज स्प्रेडिंग, तो आप सोचें एक बच्चे से 9-10 लोगों को हमारे घर में हो गया और डैडी ऑलमोस्ट एंडेड अप इन आईसीयू।
डॉक्टर वसीम खालिद साहब ये बताइएगा कि ये जो बाकी दुनिया में इसके बारे में रिसर्चेज हो रही हैं या इवन पहले से मौजूद अद्वियात के बारे में सजेशन हैं या कोरोना की म्यूटेशन से मुतालिक जो अपडेट्स आ रही हैं, सो पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट बाकी जो तहकीकी इदारे हैं वो कितने कनेक्टेड हैं या फॉलो कर रहे हैं उन चीज़ों को?
देखिए उनमें वो देखना पड़ता है कि क्या क्या अलामत हैं, और अगर खाली सिंपल से अलामत हैं वो तो कोई इतना इशू नहीं है, सिम्टोमेटिक होता है तो बहुत कम लोगों को जो किसी को जिस तरह यहाँ पे अमेरिका में यूज करते हैं प्लाज्मा वगैरह दे रहे हैं, जिसको ठीक हो गया बंदा उसका ब्लड ले लिया प्लाज्मा दे दिया दूसरे बंदे को, कोई इंजेक्शन की बात हो रही है, कोई स्टीरॉयड की बात हो रही है, कोई एंटीब्लीरिक की बात हो रही थी, लेकिन ये है कि इसका भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये एक बात हुई है कि जब वो देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा मसला चल रहा है या अलामतें ऐसी हैं कि जिसमें कोई इस तरह के सिम्टम है कि जिसमें देने की जरूरत पड़ती है तो उस वाले से देते हैं, वरना हर किसी को इस तरह के वो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती ना वो करते हैं। और दूसरी बात, ये लोगों में ये कहता हूँ, कई कहते हैं पूरी दुनिया में जी वेंटिलेटर्स की कमी है, तो मैं वो ये कहता हूँ कि लोगों को ये कहता हूँ कि आप ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लें कि ताकि आपको उसकी जरूरत ही ना पड़े वेंटिलेटर की। क्यों? क्योंकि 99% से ज्यादा लोग तो वैसे ही डेथ हो जाती है वेंटिलेटर पे, यहाँ पे जो दूसरे मुल्क में बात कर रहा हूँ। तो इसलिए चाहिए लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स लें ताकि इसकी नौबत ही ना आए।
और इस वक्त सच्ची बात है, वही प्रिवेंटिव मेजर यानी जो एहतियाती तदाबीर है, और इस वक्त सबसे बड़ी एहतियात है मुंह और नाक उसका ढांप के चलना, मास्क लेना और सैनिटाइजर और सफाई, इससे बड़ी कोई एहतियात नहीं। और अपनी फूड का ख्याल रखना कि हेल्दी और सेहतमंद और आपकी मामूल में भी सेहत अच्छी हो ताकि आप उसको कम्पीट डिफीट कर सके।
बहुत शुक्रिया जी आसिफ भाई, न्यूजीलैंड ने डिफीट कर दिया इसको, यू नो प्रिवेंटिव मेजर्स
सही कर। वियतनाम ने किया जी, वहाँ पे सुना है एक डेथ नहीं हो सकी है, 10 करोड़ की आबादी का मुल्क है, सिर्फ उन्होंने अपने लोगों के लिए लाजमी करार दे दिया था कि वो आप मास्क लेके जाएंगे।
आई मीन सो इट इज नॉट के इसको डिफीट नहीं कर सकते, वी कैन डू इट। प्रॉब्लम है कि जब आधे लोग बात माने आधे ना माने, बड़ा प्रॉब्लम होता है।
एग्जैक्टली, यही वो मसला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशर फजल, आप हमारे साथ थे DMB से, वर्जीनिया से। डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब, आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। सामिन, आपने कोरोना के ऊपर दो एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स उनकी गुफ्तगु आपने सुनी है, और कोरोना के बारे में हमारी में गुफ्तगु जारी रहेगी। एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से दुनिया भर में लोग एक अजीब सी नफसियाती कैफियत से दोचार हैं, और ऐसे उनकी ज़िंदगी में खौफ, फिक्र और परेशानी में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजाफा हुआ है, और ऐसे में खुशी के लम्हात ना होने के बराबर हैं। मगर माहिरीन कहते हैं कि खुशी को वापस लाना नामुमकिन नहीं है। इस बारे में मुदस्सर मंजर ने अमरीकी रियासत एरिजोना के शहर फेनिक्स में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर फरख कुरैशी से गुफ्तगु की है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुदस्सर मंजर गुफ्तगु कर रही होंगी डॉक्टर फर्रुख कुरैशी से।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
डॉक्टर फर्रुख कुरैशी, ये जो दिन हैं COVID-19 के, इस बीमारी की वजह से लोग घरों तक महदूद हो गए हैं, जिंदगी रुक सी गई है, और ऐसे में लोग महसूस करने लगे हैं कि जब तक के वो घर से बाहर निकल के कवानीन की और उन जाब्तों की खिलाफ वर्जी ना करें जिन्होंने उन्हें घर के अंदर महदूद करके रखा है, वो खुशी तलाश नहीं कर सकते। आपका क्या ख्याल है कि ऐसे लोग वाकई खुशी से महरूम हो गए हैं जो कि कोरोना वायरस की वबा के बायस लॉकडाउन में हैं या घर पे रह के काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप?
एक चीज जो कि किसी हद तक हमें बोरियत का एहसास दिलाती है वो होती है यकसानियत। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम लोग खुशी चाहते हैं तो ज्यादातर हम कोई तब्दीली चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम खाना वही खाएंगे लेकिन रेस्टोरेंट जाकर, तो हमें एक अलग किस्म की खुशी होती है। अगर लोग वेकेशन पे जाते हैं तो बहुत से लोग लॉस वेगस जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जो लोग लॉस वेगस में रहते हैं वो कहीं और जाना पसंद करते हैं। जो समंदर के साथ रहते हैं उनको पहाड़ पसंद आते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं उनको समंदर से दिलचस्पी होती है। तो यकसानियत किसी हद तक हमें एक तासुर ये देती है कि हमारे पास एक बोरियत है, खुशी नहीं है। तो अब यकीनन ये है कि लोग घर में बंद हैं, मुकैद हैं, तो उसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी तो है, ये तो मुमकिन है कि ये जज्बात हों, लेकिन बहरहाल उनको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, उनको तब्दील किया जा सकता है, ये जानते हुए कि हम अपनी घर के अंदर की जिंदगी में भी तब्दीली ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रोजाना हम एक ही चीज कर रहे हैं रूटीन, जैसा कि टेलीविजन देख रहे हैं आजकल लोग बहुत ज्यादा और स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो वो भी यकसानियत है क्योंकि उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम हो। फिर वही न्यूज बार बार देखकर उसकी वजह से भी कुछ लोगों को घबराहट होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है। तो मिसाल के तौर पर अगर घर में लोग मौजूद हैं तो वो कोई नई चीज शुरू करें, जैसे कि कोई बोर्ड गेम, जैसे पाकिस्तान में पहले जमाने में लोग लूडो खेलते थे या कैरम बोर्ड खेलते थे, तो वो एक तब्दीली होती है। फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, लोग बैठ के हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वक्त ज्यादा आसानी के साथ गुजर जाता है। तो किसी हद तक आप उन एहसासात को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये कुदरती हैं। जब आप घर में मुकैद हैं तो किसी हद तक ये एहसासात और जज्बात जो हैं वो कुदरती हैं लेकिन कंट्रोलेबल हैं।
تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ خوشی کا تعلق ذہن سے ہے یا ہماری جسمانی کیفیت سے ہے یا یہ صرف ایک احساس ہے؟
اس کا تعلق دونوں چیزوں کے ساتھ ہے. اب ذہن کے ساتھ تعلق ہونا تو لوگ سمجھیں گے کہ ہاں بھائی یہ قدرتی بات ہے کہ جو ہمارے جذبات ہیں احساسات ہیں اگر ہم کسی بات پر پریشان ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اتنے زیادہ خوش نہیں ہوں گے. لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی ہے. ہمیں یہ بات پتا ہے نیورولوجی کے حوالے سے کہ جب ہم کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یہ ڈوپامین وہی چیز ہے جو کہ ہمیں خوشی کا تاثر دیتی ہے. تو مثال کے طور پہ وہ لوگ جو کہ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں ان کے گھر کے پاس کوئی پارک ہے یا وہ اسٹریٹ پہ واک کر سکتے ہیں, چہل قدمی کر سکتے ہیں, ماسک پہن کر, لوگوں کے ساتھ ذرا فاصلے سے رہ کر, یعنی کہ جو پابندیاں ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنی سیفٹی کا خیال رکھتے ہوئے, تو وہ قدرے کم ڈپریشن محسوس کریں گے اور اس قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے تو وہ خوشی کا تاثر دے گی کیونکہ ڈوپامین کی مقدار بڑھتی ہے دماغ میں اس قسم کی فزیکل ایکسرسائز سے. اور ظاہر ہے کہ ذہن کے ساتھ تعلق وہ تو ایک قدرتی بات ہے, ہمیں پتا ہی ہے کہ اب ہم بار بار ایک بات دیکھ رہے ہیں, نیوز دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو مریض ہیں اس کے, اور مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. لیکن اس کو بھی اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ کتنے فیصد لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں تو وہ ایک خوشی کا تاثر بھی دے سکتی ہے, یعنی ایک ہی خبر نیگیٹو اور پازیٹو دونوں بھی ہو سکتی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب ایسے حالات میں جبکہ امکانات کچھ کم ہیں, بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو صرف اکیلے ہی اپنے گھر میں بند ہیں اور وہیں سے کام بھی کر رہے ہیں اور کبھی کبھار کوئی ان سے ملنے آ جائے تو بھی وہ بہت فاصلے سے صرف ان سے ملتا ہے, تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ خود کو, ایک تو آپ نے کہا کہ یہ ایکسرسائز وغیرہ وہ کر سکتے ہیں, یہ جو ڈوپامین کی آپ نے بات کی یہ سبسٹنس, ایسے لوگ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کیا کسی اور طریقے سے ان کو یہ جو کیمیکل ہے یہ دیا جا سکتا ہے؟ ایک نیورولوجسٹ کی حیثیت سے آپ بتائیے گا.
جی ہاں, تو یہ کیمیکل باہر سے تو نہیں دیا جا سکتا لیکن اس کی مقدار بڑھانے کے بہت سارے طریقے موجود ہیں. ایک تو جیسے کہ میں نے کہا کہ فزیکل ایکٹیویٹی, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سچویشن جس کے اندر اس کیمیکل کی مقدار بڑھتی ہے دماغ میں وہ ہے جب ہم کوئی والنٹیئر کام کرتے ہیں, جب ہم کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو بھی ہمیں ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق نیورو بایولوجی سے ہے. تو مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جانتا ہے یا ڈھونڈ نکالے آس پاس کسی دوسرے شخص کو جو کہ اکیلا ہے, گھر میں مقیت ہے, اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے, اور اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لے کہ میں اس سے روزانہ ٹیلی فون پہ بات کروں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے, اگر ہمارے آس پاس کوئی ایسا شخص ہے جو کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا اس کی گروسری میں مدد کر دی جائے, اور اس قسم کی چیزیں جو کہ والنٹیئرزم کے زمرے میں آئیں گی, تو دوسروں کے لیے کام کرنا جو ہے یا دوسروں کے بارے میں سوچنا, آپ حیران ہوں گی کہ یہ بھی لوگوں کو کسی حد تک خوشی کا سبب بن جاتا ہے یہ بات, اور ڈوپامین کی ریلیز بڑھ جاتی ہے.
اور ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ لوگ جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے کووڈ 19 کے لیے, ہمیں ضروری نہیں ہے ماسک پہننا اور ہم باہر نکل جائیں اور ہم جو مرضی کریں اور یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک نفسیاتی انداز ہے لوگوں کا سوچنے کا. آپ کے خیال میں کیا وہ حقائق سے روگردانی کر رہے ہیں, کسی ڈیلیوژن میں ہیں, یا واقعی ایسا ہی ہے کہ اگر انسان کسی بھی سخت رکاوٹ کو نظر انداز کر کے اس کے خلاف ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ ذہنی طور پر جسمانی طور پر کامیاب رہتا ہے؟
دیکھیے, کامیابی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے کیا معنی ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص جوان ہے اور ہیلدی ہے اور اگر وہ ان سب چیزوں سے روگردانی کرتا ہے اور ماسک نہیں پہنتا اور فاصلے سے نہیں رہتا, اور اگر وہ خود اس کو وائرس کا انفیکشن ہو جائے تو تھوڑا بہت وہ بیمار ہو اور ممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے, تو وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا زیادہ, میں چند دن کے لیے بیمار ہوا اور ٹھیک ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم کامیاب زندگی اس کو گردانے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہیں, تو یہ ایک ناکامی کی مثال ہوگی کہ جس دوران میں اس شخص کو انفیکشن تھا اس کو تو کچھ نہیں ہوا, لیکن اگر اس نے کچھ اور لوگوں کو یہ انفیکشن پھیلایا, جن میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کوئی دل کا عارضہ تھا یا کوئی پھیپھڑوں کا عارضہ لاحق تھا یا ان کی ایج ایسی تھی یا وہ ولنریبل تھے اور وہ شدید بیمار ہوئے, آئی سی یو میں پہنچ گئے, وینٹیلیٹر پہ پہنچ گئے یا ان کی موت واقع ہو گئی, تو میں سمجھوں گا کہ یہ زندگی تو ایک ناکام زندگی ہے کیونکہ آپ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنے. تو کسی حد تک یہ جو روح گردانی ہے ان سب جو سیفٹی میجر جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں, کچھ لوگ ڈینائل میں ہیں, کچھ لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم نے اگر ایسا کیا تو پھر ہمیں گھر میں بیٹھنا پڑے, ممکن ہے کہ روزگار ہمارا چلا جائے, تو وہ خوف بعض لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس طریقے سے بیہیو کریں. اور کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی خبروں میں بتائی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے اور وہ کچھ سازشی مفروضوں یعنی کانسپریسی تھیوریز وغیرہ پر ان کا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
کرونا وائرس کے بعد کی زندگی, چھٹی کڑی. ہم کچھ ہفتوں سے اسی موضوع پر بات کرتے آ رہے ہیں اور ممتاز دانشوروں اور تجزیہ کاروں کی رائے آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں. یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میرے سامنے یہ سوال اپنی پوری شدت سے جواب کا تقاضا کرتا ہے تو میرے ساتھ آپ میں سے بہت سے لوگ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لمحے اپنے کام کرتے کرتے ایک دم زندگی کے نیو نارمل کو انجان نظروں سے دیکھتے ہوئے خود سے سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ آخر زندگی کا یہ نیا انداز کبھی ختم ہوگا؟ کیا زندگی ایک بار پھر اپنی پرانی ڈگر پر جا پائے گی؟ اسی طرح کے کئی اور واہمے ساتھ چلتے ہیں. اس طرح کی بے یقینی اور غیر متوقع اتار چڑھاؤ نے ایک بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں تیار ہونا چاہیے یہ تسلیم کرنے کے لیے کہ کرونا وائرس کی وبا ختم ہونے کے بعد بھی زندگی کے معمولات ایک دم سے ویسے نہیں ہو جائیں گے جیسے کرونا وائرس سے پہلے تھے. کرونا وائرس سے پہلے کا معمول اب ایک نئی شکل میں سامنے آئے گا. زیادہ امکان یہی ہے کہ دو واضح رد عمل سامنے آئے. ایک تو یہ کہ زندگی سے بھرپور محبت اور پوری طرح سے لطف اندوز ہونے اور ساری ہی خوشیاں ایک بار ایک دم سمیٹ لینے کا رد عمل, لیکن ایک عجیب احتیاط اور فاصلے کے ساتھ. اور دوسرا رد عمل موت کی ارزانی دیکھنے کے بعد زندگی کو مزید تحفظ دینے کا رد عمل, پہلے سے کہیں زیادہ محتاط ہونے کا رد عمل, گھروں سے باہر نہ جانے اور دوست احباب کی محفلیں کم سے کم رکھنے کا رد عمل. کیا واقعتاً زندگی ایک بار پھر پورے اعتماد اور مضبوطی کے ساتھ اور اپنی رنگینیوں کے ساتھ نیو نارمل کو بھرپور انداز میں قبول کرے گی؟ سوال کچھ زیادہ اور جواب کم تو نہیں, لیکن بہت مختلف. آج ہم نے بات کی ڈاکٹر زمرد آوان سے کہ کرونا وائرس کے بعد کی زندگی ان کے خیال میں کیسی ہوگی. ڈاکٹر زمرد آوان ایف سی کالج یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. درس و تدریس کے علاوہ اپنے آن لائن پروگراموں میں وہ اہم اور حساس موضوعات پر تجزیے پیش کرتی ہیں. ڈاکٹر زمرد آوان کا خیال بھی یہی ہے کہ کرونا وائرس کے بعد زندگی کا انداز کافی مختلف ہوگا, نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ اداروں, معاشروں اور حکومتوں کی سطح پر بھی صورتحال بدل جائے گی. وہ کہتی ہیں,
میرے خیال میں کرونا وائرس کے ختم ہونے کے بعد پوری دنیا کے معاشرے, چاہے وہ ترقی پذیر ہوں یا ترقی یافتہ ہوں, ان پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے. یہ نہ صرف معاشروں کی اقدار بلکہ زندگی گزارنے کے طریقوں سے ہوتے ہوئے حکومتوں کے طرز عمل اور بالخصوص صحت عامہ کے پہلوؤں پر گہری چھاپ چھوڑے گا. ان تبدیلیوں کا تفصیلی جائزہ لینے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قدرت نے تمام انسانیت کو جھنجھوڑ کر اپنے طرز زندگی پر نظر ثانی کا موقع دیا ہے, اور یہ پیغام طبقاتی, معاشرتی, صنفی غرض سے ہر تفریق سے بالا تر ہے.
ڈاکٹر آوان سمجھتی ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا دراصل نوع انسانی کے لیے ایک ویک اپ کال کی طرح ہے. وہ کہتی ہیں کہ کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد کی زندگی میں روحانیت کا پہلو قدرے بڑھ جائے گا, کیونکہ عبادت گاہوں کے بند ہونے کے بعد لوگوں نے انفرادی سطح پر اس جانب توجہ مرتکز کی ہے. لاک ڈاؤن کے نتیجے میں لوگ اپنے خاندانوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ وقت گزارنے کی اہمیت سمجھنے لگے ہیں, اور اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے انہیں داخلی سطح پر اپنی شخصیت کو پہچاننے میں بھی مدد ملی ہے.
اگر معاشرتی اور سماجی اثرات کا جائزہ لیا جائے تو پیسے اور طاقت کے گرد گھومتی زندگی کو اپنی عدم اہمیت کا احساس ہونے لگے گا, اور یہ وائرس آنے والے دنوں میں لوگوں کو یہ احساس کا درس دے گا. اس وائرس کے ختم ہونے کے بعد اول تو لوگوں کے تعلقات میں روحانیت کا عنصر قدرے بڑھ جائے گا، کیونکہ جس طرح یہ ہر مذہب کے لوگوں کو اپنی عبادت گاہوں میں پابندیوں کا سامنا ہے، اس سے یہ پیغام بھی ملے گا کہ مذہب کوئی بھی ہو عبادات کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی اصلی روح عفو درگزر اور رحم ہے۔ دوم، لوگ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کو بھی اپنا سرمایہ سمجھنے لگیں گے، اور رات گئے محفلیں لگانا زندگی کے غیر فطری غیر اخلاقی طرز میں بھی بدلاؤ آئے گا۔ سوئم خود کے ساتھ وقت گزارنے سے اپنے اندرونی سکون کو حاصل کرنے کا فن بھی سیکھ سکیں گے۔
ڈاکٹر زمرد کہتی ہیں کہ کرونا وائرس کے بعد زندگی امتحان بھی لے کر آئے گی، نہ صرف قوموں کے لیے بلکہ حکمرانوں کے لیے بھی۔ ملکوں کی اہلیت اور صلاحیت جانچنے کے معیار ہی بدل جائیں گے۔
یہ وائرس نہ صرف اقوام کے لیے بلکہ حکمرانوں کے لیے بھی ایک امتحان بن کے سامنے آئے گا۔ ممالک کی اہلیت کو جانچنے کے معیار بدل جائیں گے۔ پہلے ایٹمی ہتھیاروں، اعلیٰ درجے کی جنگی سہولیات اور ماہر فوجیوں کی دستوں سے طاقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا، لیکن اب بہترین صحت کے سہولیات، کارآمد منصوبہ بندی اور فوری اقدامات ممالک کی صلاحیت طے کریں گے۔ کرونا کے معاشی اور اقتصادی اثرات تو سب کے سامنے ہی ہیں، تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ وائرس معاشی عدم استحکام کا ایک نیا باب بھی رقم کرے گا، جس میں حکمرانوں کو کئی سال درکار ہوں گے کہ وہ معاشی طور پر استحکام حاصل کر سکیں۔
ڈاکٹر عوان کا خیال ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا نے کام کرنے کا انداز بھی بدل ڈالا ہے۔ ڈیجیٹل ٹولز کی مدد سے گھروں پر رہ کر کام کرنے کا نیا ڈھنگ روزمرہ کا معمول بن چکا ہے، اور اب ذہانتوں اور صلاحیتوں کی جانچ کرتے ہوئے ایک اور شرط بھی سامنے آئے گی کہ لوگ آنے والے وقتوں میں ان نئے ٹولز میں مہارت رکھتے ہوں۔
کرونا نے البتہ ٹیکنالوجی کی اشد ضرورت پر زور ڈالا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس وائرس کے آنے کے بعد دفاتر اور تعلیمی ادارے جب بند ہوئے اور نجی ادارے اور دفاتر نے آن لائن ذرائع کے ذریعے اپنے کام کو جاری رکھا، تو اس سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر نئی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں اور نئی ٹیکنالوجی کا لوگوں کو پتہ چلا، اور امکان بڑھ گئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ نوکری دینے کے لیے یہ شامل ہوگا کہ آپ کو آن لائن صلاحیتیں ہونا ضروری ہیں۔
کرونا کے بعد آنے والی زندگی اور آنے والے نئے دور میں جدید صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ میل ملاپ کے پرانے طریقوں میں کیا نئی شرطیں چپکے سے در آئیں گی، کچھ کہنا دشوار ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ عشروں سے میل ملاپ کا جو انداز ہم دیکھتے آئے ہیں، اس کی شکل کافی حد تک مختلف ہو جائے گی۔ بیجے چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے قصبے سوپور، وہاں پہ رپورٹڈلی عسکریت پسندوں اور پولیس کی فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک شہری کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، اور یہ شہری بزرگ تھے اور ان کی ہلاکت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ان کا 3 سال کا نواسا ان کے ساتھ تھا، اور جو تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل رہی بدھ کے دن، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نواسا ایک مردہ حالت میں پڑے بزرگ کے سینے پر موجود ہے۔ اس تصویر کے وائرل ہونے کے بعد کئی ایک سوالات سامنے آنے لگے ہیں۔ ہلاک ہونے والے شخص کے خاندان کا خیال یہ ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ سے یہ شخص مارا گیا ہے، لیکن جن کا نام بشیر احمد بتایا جاتا ہے، اور ان کو کار سے نکال کر ان کے بقول مارا گیا، جبکہ سیکیورٹی فورسز کا اور ریزرو پولیس کا کہنا یہ ہے کہ بشیر احمد کی ہلاکت عسکریت پسندوں کی فائرنگ سے ہوئی ہے۔ لیکن یہ واقعہ کیا ہے اور اس کے وائرل ہونے کی کیا وجوہات ہیں، ہم کچھ تفصیلات لیتے ہیں یوسف جمیل سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے، اور ان سے ہم جانیں گے کہ اس واقعے پہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کیا کہہ رہے ہیں اور دونوں اطراف سے کیا آوازیں آ رہی ہیں۔
نہیں، اصل میں اس کی جو دو ورژنز ہمارے سامنے آئے ہیں، ایک تو پولیس کا ورژن ہے اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس جس پہ اٹیک ہوا تھا اس کا ورژن ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سوپور کے ماڈل ٹاؤن ایریا میں ان کی ڈپلائمنٹ ہو رہی تھی صبح سویرے کوئی 7 بجے کے قریب، تو ایک قریبی مسجد کی اٹیک میں چھپے دو ملیٹنٹس نے ان پہ فائرنگ کی، جس میں ایک سی آر پی ایف اہلکار ہلاک ہوا اور دو زخمی ہوئے، اور اس واقعے میں ایک شہری بھی مارا گیا، لیکن اس بارے میں دو متضاد جو باتیں سامنے آ رہی ہیں. پولیس اور سی آر پی کہتی ہے کہ وہ ملٹنٹس کی فائرنگ سے مارا گیا, لیکن اس شخص بشیر احمد خان جو 65 سالہ شہری تھا سری نگر کا اور ٹھیکے دار تھا اور وہاں جا رہا تھا اپنے نواسے کے ساتھ, تو اس کے جو اہل خانہ ہے ان کی بیٹی اور ان کا بیٹا وہ کہتے ہیں کہ جب یہ فائرنگ ہوئی تھی سب لوگ بھاگ گئے اپنی گاڑیاں چھوڑ کے اور جو پیدل چل رہے تھے وہ بھی بھاگ گئے, لیکن یہ شخص اس لیے نہیں بھاگ سکا کیونکہ اس کے جو پیسنجر فرنٹ پیسنجر سیٹ تھی اس پہ اس کا نواسا بھی بیٹھا ہوا تھا, اس کو بچانے کے لیے کی کوشش کر رہا تھا. کتنے میں سی آر پی ایف اہلکار آ گئے, اس کو گاڑی سے باہر نکالا اور پھر اس پر گولی چلا دی, اور پھر وہاں اس کی جو لاش وہ پڑی نظر آتی ہے سڑک پہ, اور اس کی چھاتی پہ اس کا نواسا 3 سال حیات بیٹھا ہوا. تو اس کی وجہ سے یہ کافی جو وائرل پکچر ہوئی جیسا کہ آپ نے خود بتایا, تو اس کی وجہ سے پورے کشمیر میں غم و غصہ ہے اور لوگ انتہائی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں, غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا. لیکن پولیس کہتی ہے کہ دراصل اس کو ملٹنٹس کی گولی سے مارا گیا, اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو بچا لیا وہاں سے.
اس بارے میں بھی یوسف جمیل صاحب کنٹروورسی ہے کہ بچہ از خود اپنے دادا کے سینے پہ گیا ہے, یا بعض اہل خانہ کی جانب سے جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ اس کو بٹھا کے تصویر لی گئی ہے, باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟
جو سوشل میڈیا پہ بھی آ گیا اور لوگ یہاں بھی کہہ رہے ہیں اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بتائیے کہ اس سچویشن میں ایک انتہائی گریو سچویشن, ہر شخص کے جان کے لالے پڑ گئے, سب بھاگ رہے ہیں, تو یہ جو تصویریں کس نے کھینچی ہے اور پھر یہ کیسے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی ہیں, تو ان کا اشارہ ہے کہ یہ پولیس نے کھینچی ہیں, اور کیوں کھینچی ہیں اور پھر ان کو سوشل میڈیا پہ کیوں ڈالا گیا, تو اس بارے میں بڑی کنٹروورسی ہے اور لوگ اس پر مختلف آرا کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جو ہیومن رائٹس گروپس ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے, نیشنل کانفرنس ہے اور جموں کشمیر اپنی پارٹی ہے, انہوں نے کہا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ کیسے, یہ شخص کیسے مارا گیا. مختلف آرا پائی جا رہے ہیں لیکن عام لوگ اس پر انتہائی خفا ہے, انہیں غصہ ہے, اور ان کے جو اہل خانہ ہے وہ برملا طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو بشیر احمد خان کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کیا.
اس بارے میں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کسی جانب سے ایک بات, اور دوسرا یہ کہ کیا واقعہ تو اس علاقے میں عسکریت پسندوں اور ریزرو پولیس کے درمیان بہرحال ایک جنرل مقابلہ ہو رہا تھا؟
نہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو قریب میں ایک مسجد ہے اس کی جو ایٹک پہ چھپے ہوئے تھے, اور پولیس کہتی ہے کہ وہ لشکر طیبہ سے ان کا تعلق تھا, ایک مقامی عسکریت پسند تھا اور دوسرا غالباً پاکستان کا یا کسی تیسرے ملک کا تھا, تو یہ پولیس کا بیان ہے. اور کیونکہ عام لوگ جیسا پولیس کہتی ہے کہ اگر کوئی وٹنس ہے وہ سامنے آ جائے اور ہمیں بتائے کہ کس کی فائرنگ سے کون مرا, تو لیکن وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے جب فون پہ بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت جو صورتحال ہوئی, فائرنگ ہو رہی تھی, سب آ گئے اور یہ کسی کو کسی میں دم نہیں اور کسی کو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ تصویریں کھینچے اور پھر یہ دیکھے کہ فائرنگ کہاں سے آ رہی ہے, جوابی فائرنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بالکل ایک جو یہ واقعہ ہے اس بارے میں بالکل تمام چیزیں بالکل واضح نہیں ہیں.
اور پولیس کا بھی بہرحال ایک ٹویٹر میسج ہمارے سامنے آیا ہے, بی بی سی نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ عسکریت پسندوں کی فائرنگ سے بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو بچایا گیا ہے.
میں بتا رہا تھا کہ ایک اور تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی ہے, بلکہ کچھ اخبارات کے جو ویب سائٹس ہیں ان پہ بھی آ گئی ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ ایک سیکیورٹی اہلکار کی طرف بڑھ رہا ہے, سیکیورٹی اہلکار کے بائیں ہاتھ میں بندوق ہے اور دائیں ہاتھ سے وہ اشارہ کر رہا ہے بچے کو اپنی طرف دبا.
یوسف جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کی آواز ہم تک آخر میں صحیح نہیں پہنچ پا رہی تھی. اور سامعین یہ تھیں کچھ اپڈیٹس سوپور بھارت کے زیر انتظام کشمیر, جہاں سے یہ تصویر وائرل ہوئی جس میں ایک بچہ ایک شخص کے جو بتایا جا رہا ہے کہ اس بچے کا دادا تھا اور گولی لگنے سے ہلاک ہو چکا ہے اس کے سینے میں موجود تھا. اور اس پہ پولیس کی کیا رائے ہے اور ہلاک ہونے والے شخص کے خاندان والے کیا کہتے ہیں, اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا یوسف جمیل نے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر.
امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹن کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
میں ہوں قمر عباس جعفری، اور آج اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے یمن میں جنگ کی صورتحال پر، جہاں سعودی اتحاد کے حملوں کے سبب اور تقریباً روزانہ کی بمباری کی وجہ سے انسانی مصائب کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کوئی غذائی اشیاء موجود نہیں ہے۔ اوپر سے کرونا وبا نہ صرف انہیں متاثر کر رہی ہے بلکہ امدادی کارکنوں کی راہ میں بھی ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ لاکھوں بچے غذائی کمی کے سبب اور طبی سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی گفتگو کریں گے کہ اس وقت مشرق وسطی میں اس جنگ کے حوالے سے خود سعودی عرب کے اتحادیوں کے درمیان کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کے یورپ میں ترجمان جناب بابر بلوچ، ایف سی یونیورسٹی کے ڈاکٹر فاروق حسنات۔ بابر بلوچ صاحب، یہ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ یمن میں اس وقت بچوں کی کیا صورتحال ہے؟
بہت شکریہ جعفری صاحب۔ یمن میں صورتحال بچوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے عموماً بھی کافی تشویشناک ہے۔ 2015 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی اب بھی چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں 36 لاکھ لوگ وہ ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں اس خانہ جنگی کی وجہ سے، اور خصوصاً بچوں کے لیے جو ہمارے ساتھ کام کرنے یونیسیف کے ساتھ کام کرنے والا بچوں کا ادارہ یونیسیف ہے، ان کے اعداد و شمار کے مطابق 30,000 بچے یمن میں اس وقت ایسے ہیں کہ جن کو مال نیوٹریشن یا فاقہ کشی کی صورتحال سے دو چار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی مدد نہیں کی گئی تو وہ فوراً اپنی جانوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ اور جو اس کے ساتھ انہوں نے دل ہلا دینے والے اعداد شمار دیے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بچے بھوک کی حالت سے کمزوری میں اس وقت ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 24 لاکھ ہے، اور اس میں 12 لاکھ وہ ہیں جن کی عمر 5 سال سے کم ہیں۔ تو اگر ان لوگوں کی امداد جلد سے جلد نہ کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ جو خصوصاً جو بچے ہیں یمن میں اس خانہ جنگی کی صورتحال میں پسے ہوئے، اور پھر اب کرونا وائرس کا وبا بھی وہاں پہ لوگوں اس کے بھی مد مقابل ہیں لوگ، تو یہ ایک بہت زیادہ اموات ہو سکتی ہیں بچوں میں اور عمومی طور پہ دوسرے لوگوں میں بھی۔
بابر ملو صاحب، یہ بتائیے کہ دنیا کیا کر رہی ہے اس وقت، تو جو آپ لوگ اپیلیں کر رہے ہیں کتنی آپ کو مدد مل رہی ہے، کتنا رسپانس آ رہا ہے؟
ہمارا ادارہ موجود ہے باقی انسانی ہمدردی ہیومینٹیرین ایجنسیز کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے خانہ جنگی سے بے گھر ہوئے لوگوں کی مدد کرنا۔ آپ کو پتا ہے یمن کی پوری آبادی 28 ملین ہے، اور اس میں 7 ملین بچے تو اسکول جا ہی نہیں سکتے ہیں اس خانہ جنگی کی وجہ سے۔ ہمیں جو وسائل چاہیے یمن کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایز UNHCR $84 million ہمیں درکار ہیں، اور یونیسیف جو ہمارا ساتھی ادارہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جلد از جلد $56 million چاہیے اگر ہمیں یہ جو قیمتی جانیں ہیں بچوں کی ان کو بچانا ہے۔ ہیومینیٹیرین یا انسانی ہمدردی کے جو ادارے ہیں، ایک مسئلہ وسائل کا ہمیشہ سے رہا ہے ہمارے ساتھ، اور اب بھی ہم اسی سے دو چار ہیں، تو ہم گاہے بگاہے جو ڈونر ممالک ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، جو ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا را کچھ کیجئے ان لوگوں کے لیے تاکہ ان کی جانوں کو بر وقت بچایا جا سکے۔
اچھا تو جو آپ ڈونیشنز کے لیے اپیل کرتے ہیں اس پہ دنیا کا رسپانس کیسا ہے؟
کچھ وسائل ہاتھ آتے ہیں, آپ کو پتا ہے بہت سے ملک آگے آتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں, لیکن جو جنرل ٹرینڈ رہا ہے وہ جتنے آپ کو وسائل چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کو ملتے نہیں ہیں, بر وقت نہیں ملتے اور کم ملتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ فیصلہ مطلب جب آپ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی آبادی جو بے گھر ہے خانہ جنگی کی وجہ سے, جن پہ یہ اثرات ہیں, ان میں آپ کس کی مدد کر سکتے ہیں اور کس کو چھوڑ سکتے ہیں. تو یمن کے اندر جو ہمارے ساتھی موجود ہیں ان کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے ان موجودہ وسائل میں ان لوگوں کی مدد یا داد رسی کی جائے. اور اب جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب سے کرونا وائرس کی وجہ سے جو وبا ہے اس میں سوشل ڈسٹینسنگ, لوگوں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ دور رہیں, اپنا خیال رکھیں, آپ کو صاف پانی چاہیے, صابن چاہیے, جب کھانے کو کچھ نہیں ان کے لیے, تو یہ سارے جو انتظامات ان کے لیے وہ کیسے ممکن ہو سکیں گے. لیکن اس وقت بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے. جو لوگ سن رہے ہیں, جو آپ کے سامعین ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, وہ یہ کہ مطلب اگر آپ ایک انسان کی بھی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے. باقی جو ممالک ہیں جن کے پاس وسائل ہیں, گاہے بگاہے ان سے ہم اپیل کرتے ہیں. اور جو آپ نے رپورٹ دیکھی ہے ہمارے ساتھی ادارے یونیسیف سے, وہ یہی کہہ رہا ہے, وہ یہ پیش گوئی کر رہا ہے کہ آج اگر آپ مدد کریں گے تو ان بچوں کی جانیں بچ سکتی ہیں.
تو گویا یہ ایک بڑا ہیومنٹیرین کرائسس جو ہے وہ انفولڈ ہو رہا ہے.
بالکل, یمن کی خانہ جنگی کی وجہ سے اس وقت جو داخلی طور پہ لوگ بگڑ ہوئے ہیں وہ شام اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو جو ہے, اس کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈسپلیسمنٹ کرائسس ہے, جس لحاظ سے اور جس طرح سے لوگ بے گھر ہوئے ہیں یا خانہ جنگی کی نظر ہوئے ہیں. یمن کے اپنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں, لیکن یاد رکھیے ان یمنیوں کے ساتھ اور لوگ جو مہاجر بن کے پناہ کی تلاش میں یمن گئے تھے, اس میں سے کوئی اس وقت کے قریب 2.5 لاکھ مہاجرین بھی شامل ہیں, جن کی اکثریت صومالیہ سے آئی تھی اور وہ اس وقت بھی یمنیوں کے ساتھ ہیں.
بابر بلو صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق حسناد ایف سی یونیورسٹی لاہور سے تعلق رکھتے ہیں اور امریکہ میں مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے بھی ان کا تعلق رہا ہے, مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ یمن کی کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر جو انسانی المیہ وہاں جنم لے رہا ہے اور بچے جس صورتحال سے دوچار ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی, آپ نے بالکل صحیح کہا آخر میں کہ بچوں کی اور خواتین کی وہاں پہ کیا حالت ہے. سب سے زیادہ تو وہ افیکٹ ہوئے ہیں, اندھادھند بمباری ان پہ کی گئی ہے, اور اس کے بعد چونکہ ایک راکٹ بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے یمن میں, اس لیے کوئی طبی امداد بھی وہاں نہیں پہنچ رہی, اور ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ ایک انسانیت کے لیے بہت ہی کنسرن کا باعث بنتا ہے. اب یہ لڑائی جو ہے یہ اتنی عجیب ہو گئی ہے اور اس میں اتنے زیادہ اور فریق آ گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو حل کیسے کیا جائے. اور آپس میں جیسے ہم نے دیکھا کہ جہاں تک شمال کا تعلق ہے وہاں تو ہوتیز ہیں, جنوب میں ہادی کی حکومت تھی جو سعودی عربیہ جس کو کرتا, جس کی پشت بنائی, اور یو اے ای بھی ان کے ساتھ تھا, لیکن پھر یو اے ای نے اپنا ایک گروپ بھی بنا لیا ایس ٹی سی کے نام سے, سدرن ٹرانزیشنل کونسل, اور جنہوں نے پہلے کچھ مہینے پہلے اپنی آزادی کا بھی اعلان کر دیا تھا, لیکن بعد میں وہ اس سے پیچھے ہٹ کے اس کے بعد انہوں نے ایک جزیرہ ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. تو یہ ایک جس میں ایران کا کوئی تعلق نہیں ہے, چونکہ شروع میں یہی کہا جا رہا تھا کہ ایران اپنی پراکسیز کے ذریعے یمن میں خانہ جنگی کر رہا ہے, لیکن حوثیز کا اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حوثیز ایران کے کہنے میں ہیں, جو 100% نہیں بھی ہیں, لیکن یہ علاقہ بالکل مختلف ہے, اور اس میں تو ہادی کی ہی حکومت تھی, اور یا اس میں اسلامک ملیٹنٹ گروپس کچھ آئسولیشن میں آپریٹ کر رہے تھے. لیکن اب یہ نیا جو فیکٹر آ گیا ہے جس میں ہادی کی حکومت کو انڈرمائن کیا گیا ہے, چونکہ ایس ٹی سی ہے وہ ہادی کی حکومت کو نہیں مانتی, اس لیے وہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں. اور یہ بالکل ایک ایسی کوئی چھپی بات نہیں ہے, بہت کھلی بات ہے کہ ان کو پوری طرح یو اے ای کی سپورٹ حاصل ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے تو کیا سعودی عرب کا جو الائنس تھا اس میں کوئی رکھنا پڑ گیا, اس لیے یو اے ای جو تھا اسی الائنس کا حصہ ہے؟
رکھنا تو مطلب بالکل, آپ دیکھیے اس سے پہلے بھی یمن کی صورتحال, چونکہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے بیسیکلی, اور 1960 کے عشرے میں بھی سعودی عرب نے دیکھ لیا جب مصر کے ساتھ ان کی ایک پروکسی جنگ ہوئی یمن میں, بہت سالوں تک وہ چلتی رہی. تو یہی جو ہوتیز تھے اور جو حکومت تھی اس وقت کی امام کی, وہ سعودی عربیہ کے الائنس پارٹنرز تھے. تو اب یہی جو حکومت ہے, اب سالے کی اگر آپ پوزیشن دیکھیں, سالے جو ہے وہ پہلے سعودی عربیہ کے ساتھ تھا, پھر سعودی عربیہ بلکہ جب زخمی ہوا تو سعودی عرب کے اسپتال میں اس کا علاج ہوا, اس کے بعد انہی سعودیز نے پھر ہادی کو وہاں پہ صدر بنا دیا. تو اور اس میں لیکن یو اے ای کا ایک چیز یہ ہم نے دیکھنی ہے کہ چونکہ پیسہ ان کے پاس ہے, اس لیے وہ مختلف علاقوں میں اپنا مداخلت کر رہے ہیں, حالانکہ ملٹری قوت ان کے پاس اتنی نہیں ہے, نہ ہی ان میں وہ کیپیسٹی ہے, لیکن وہ دخل ضرور دے رہے ہیں ہر جگہ جا کے. اور اس میں یہ یمن میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب آگے پش کرتے ہیں تو اس میں جو چاہے وہ سعودیز کا کیوں نہ جو مفادات ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہو, لیکن وہ اپنے آپ کو وہ پش کرتے ہیں.
تو اس وقت تو جو صورتحال ہے, جو ہیومینٹیرین کرائسس ہے یمن میں, دنیا کیا کر رہی ہے اس کے لیے؟
دنیا کا ایک ہمیں ایک فیلئر نظر آتا ہے, جس طرح دوسری جگہوں پہ بھی ہمیں فیلئر نظر آتا ہے کہ جب ایک کانفلکٹ کہیں ہو جاتے ہیں, چاہے وہ کتنا ہی ٹرکی کیوں نہ علاقہ ہو یا وہاں کے جو معاملات ہیں وہ ہوں, لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں وہ جو اپنے آپ کو ٹریک کر لیتے ہیں بیچ میں, اور اس سے پھر کوئی چانس نہیں ملتا, کوئی کسی کو موقع نہیں ملتا کہ وہ آ کے صلح صفائی کروا سکے. دیکھیے اس میں اصل ذمہ داری تو اقوام متحدہ کی ہے, اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی ہے, لیکن وہاں سے جیسے ہم دیکھا ٹرمپ صاحب کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے یمن کے ساتھ, اور اسی طرح جو دوسری قوتیں ہیں وہ بھی تھوڑی بہت بات چیت تو کرتی ہیں, ہیومینیٹیرین لیول پہ بات تو کرتے ہیں, لیکن وہ اتنا بھی سنجیدگی کے ساتھ نہیں کرتے. تو اس سے زیادہ ان کا کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے, چونکہ یمن ایک بہت ہی غریب علاقہ ہے, غریب ترین بلکہ مشرق وسطی میں ملک ہے,
لیکن انسان تو بستے ہیں وہاں پر بھی.
انسان بالکل, اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ انسان ہے, بلکہ اقوام متحدہ کے جو چارٹر کے مطابق تو سارے ممالک برابر ہونے چاہیے, چاہے وہ امیر ملک ہے چاہے غریب ملک ہے, جیسا بھی ہے وہاں پہ اگر کوئی اس میں کوئی جنگ ہوتی ہے یا اس قسم کے جو انسانی حقوق ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں, وہ تو ان کا کام ہے. یہی تو ناکامی نظر آ رہی ہے اقوام متحدہ میں اور دوسرے اداروں میں بھی.
اچھا,
وہ جنگ کو دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے, جو ایک ہیومن ٹریجڈی ہے اس کو بھی وہ دور کرنے میں ناکام رہے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اب وہ مشرق وسطی میں جو بیلنس آف پاور ہے اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟
اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو جان بولٹن کی کتاب ہے, اگر ان کی باتوں کا کچھ مانا جائے تو اس میں بار بار ٹرمپ صدر ٹرمپ ایک ہی بات کہتے تھے کہ بھی مجھے باہر نکالو مشرق وسطی سے, باہر نکالو, یہ کیا جنگیں ہیں, یہ میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو کوئی شک نہیں ہے. جب وہ ریسیٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹرمپ بھی ہیں چاہے ان کی جیسے بھی پالیسیز ہیں, لیکن اس سے پھر ویکیوم جو ہیں وہ بھرتے چلے جا رہے ہیں اور نئے الائنسز بن رہے ہیں. اگر ہم شام کو ہی لے لیں تو شام میں آپ دیکھیے کہ ہم پہلے تو نہیں سوچ سکتے تھے کہ روس کی اور ترکی کا بھی آپس میں یہ مل کر وہاں پہ کاروائی کریں گے شام میں, وہ کر رہے ہیں. اس وقت ایک ایسا الائنس وہاں پہ بن گیا ہے جو کہ روس, ایران اور ترکی کا ایک الائنس ہے, اور جس میں یہ آپس میں وہ کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں, اپنے انٹرسٹ کو بھی وہ پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کوآرڈینیشن بھی کر رہے ہیں. یہی ہمیں افغانستان میں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بھی روس اور ایران یہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں, اور وہاں پہ کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے تبدیلی تو آ رہی ہے, میں شکر سمے آ چکی ہے بلکہ بہت بڑے پیمانے کے.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسناد آپ کا.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً